السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔
پنجاب کا اگلا وزیر اعلی کون ہوگا؟ فیصلہ کل ہو جائے گا۔ نئے وزیر اعلی کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ لاہور سے میں ہوں ضیاء الرحمان۔
جام کمال خان بلوچستان کے نئے وزیر اعلی منتخب ہو گئے۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
اور جنوبی ایشیا میں پاکستان نے غزنی بم دھماکے میں ملوث طالبان کے پاکستان کے ہسپتالوں میں علاج کے الزام کو مسترد کر دیا۔ اور عالمی خبروں میں، اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان 80 برس کی عمر میں چل بسے، اور صدر ٹرمپ اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان سیکیورٹی کلیئرنس کے معاملے پر لفظی جنگ جاری۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب ہفتے کی صبح ایوان صدر میں ہوئی، جس میں صدر مملکت ممنون حسین نے عمران خان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں نگران وزیر اعظم ناصر الملک، ان کی کابینہ کے ارکان، مسلح افواج کے سربراہان، مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما، غیر ملکی سفارتکاروں، شو بز کی نمایاں شخصیات اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس تقریب کا کچھ احوال۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت
و توحید
قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ
جن میں قرآن پاک
خاتم الکتب ہے
نبوت
حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بحیثیت خاتم النبیین
جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا
روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی
جملہ مقتضیات
و تعلیمات پر
ایمان رکھتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے
پاکستان کا حامی
اور وفادار رہوں گا
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ وزیراعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی سردار عثمان بزدار کو وزیراعلی پنجاب نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ باضابطہ اعلان ایک ویڈیو پیغام میں کیا، جو جمعے کے روز جاری کی گئی۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز اور تحریک انصاف کے سردار عثمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف یا سردار عثمان بزدار، پنجاب کی حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلہ کل ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی مشتبہ شجاع الرحمان نے حمزہ شہباز کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پنجاب میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ناکامی کے باوجود نون لیگی رہنما اپنی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع آنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا، انہیں امید ہے عوام کے منتخب نمائندے انہیں کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔
پنجاب اسمبلی میں وہ 161 کی سٹرینتھ ہے، اور اس میں سے ہمارے 2 لوگ جو ہیں وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے پاس جو اویلیبل ووٹس ہیں اس وقت وہ 159 ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم یہ 159 کا فگر جو ہے اس کو کراس کریں گے، اور ہم کوئی سرپرائز ضرور دیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد امیدوار سردار عثمان بزدار نے اپنے کاغذات نامزدگی خود جمع کرائے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کے چیلنجز اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کی محرومیوں سے باخبر ہیں۔ عثمان بزدار نے کہا وہ اپنے قائد عمران خان کے اعتماد اور عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔
جو انڈر ڈیولپ ایریاز ہیں، خصوصی طور پہ جنوبی پنجاب ہے، اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور جو ڈیولپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹین کرنا ہے۔ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے نئے پاکستان کے لیے، ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔
تجزیہ کار سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ سردار عثمان بزدار کو صوبہ چلانے کے لیے انتظامی سطح اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سہیل وڑائچ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی سے لگتا ہے کہ وہ صوبہ سپیکر پنجاب اسمبلی اور پی ٹی آئی کے نامزد گورنر چوہدری محمد سرور سے چلانا چاہتی ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ کو صوبہ بھر سے شہباز شریف کے اثر کو کم کرنے یا توڑنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا، کیونکہ پنجاب کی عوام جانتی ہے کہ شہباز شریف بہت تیزی سے کام کرتے ہیں اور منصوبے مکمل کراتے ہیں۔ لاہور۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مظاہرین نے نیدرلینڈز کی پارلیمنٹ کے ایک رکن کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خاکوں کا مقابلہ کرانے کے اعلان کے خلاف ڈچ سفارت خانے کے قریب احتجاج اور پتھراؤ کیا۔ مظاہرین نے پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹیں توڑ ڈالی، تاہم وہ انتہائی حفاظتی زون میں واقع ڈچ سفارت خانے کی عمارت تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس زون میں بہت سے ملکوں کے سفارت خانے قائم ہیں۔ مظاہرے کی قیادت ایک اسلام پسند جماعت تحریک لبیک پاکستان کے مقامی رہنماؤں نے کی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نیدرلینڈز کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دے۔ پاکستانی غزنی بم دھماکے میں ملوث طالبان جنگجوؤں کے پاکستانی اسپتالوں میں علاج معالجے کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ غزنی سے ہلاک یا زخمی دہشت گردوں کی پاکستان واپسی کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمی طالبان جنگجوؤں کو پاکستانی اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات نہیں دی گئیں۔ افغانستان نے اس حوالے سے تاحال کوئی معلومات یا شواہد پاکستان کو فراہم نہیں کیے۔ ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر دونوں ممالک کے درمیان منقطع رابطوں کے باعث ان اطلاعات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ افغانستان کی جانب سے اس قسم کے بیانات محض من گھڑت اور پروپیگنڈا ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بیانات سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کا غزنی سے ہلاک یا زخمی دہشت گردوں کی پاکستان واپسی کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ آئی ایس پی آر کے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے افغانستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر پر تشویش اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاکستانی بڑی تعداد میں افغانستان میں مختلف کاروباری سرگرمیاں یا مزدوری کرتے ہیں۔ افغانستان میں قیام پذیر پاکستانی بھی افغانیوں کے ساتھ دہشت گرد حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کو دہشت گرد کہنا بدقسمتی ہے، جبکہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کئی دھڑے افغانستان میں روپوش ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں افغان شناخت کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، جس کے زخمی طبی مدد کے لیے پاکستان منتقل کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح افغان مہاجرین اور ان کے رشتہ دار بھی یہی عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزامات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
پاکستان یا کسی اور ملک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کو رشیا اور ایران مدد کر رہے ہیں۔ آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ ان کے مدد کرنے والے پہلے سے کہیں زیادہ بڑے اور مضبوط ملک موجود ہیں۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا، آج اگر خفیہ طور پہ ان کی امداد ہو رہی ہے رشیا سے یا ایران سے، تو کل وہ وقت آئے گا جب وہ کھل کے کریں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو بالآخر پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرنے والوں کو بعد میں لے بیٹھے گی۔ یہ الزام تراشی ان کے کام نہیں آئے گی، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ افغان حکومت کو اندرون اپنے علاقوں میں دیکھنا چاہیے، جب تک اپنی صفوں میں خود نہیں ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اپنے دشمنوں کو، وہ اس طرح کی الزام تراشیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر احسان احمد نے کہا کہ افغانستان میں امن سے سب سے زیادہ خوشی پاکستان کو ہوگی۔
اگر افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں بھی اس کا اثر ہوگا، اگر افغانستان میں امن نہیں ہے تو پاکستان میں بھی امن ممکن نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ پاکستان افغانستان کی بدامنی میں شریک ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ افغان صدر کے ساتھ جن اقدامات کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر قائم ہیں۔ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے پاکستان تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں کسی دہشت گرد گروپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو پاکستان سے کسی قسم کی مدد نہیں مل رہی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
طالبان کے مفرور رہنما نے ہفتے کے روز امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کا مطالبہ دہراتے ہوئے بطول ان کے واشنگٹن کی جانب سے ان ناقابل عمل اور ناقابل قبول تجاویز کو مسترد کیا جو واشنگٹن نے افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پیش کی تھیں۔ ملاوی ہبات اللہ اخنزادہ نے عید الاضحیٰ سے چند روز پہلے اپنے پیروکاروں کو پیغام دیا جس میں پہلی بار طالبان اور امریکی عہدیداروں کے درمیان حالیہ ابتدائی ملاقات سے متعلق تفصیل فراہم کی۔ اس خطے کے لیے اعلی سفارتکار ایلس ویلز نے 23 جولائی کو قطر میں ہونے والے مذاکرات کے وفد کی قیادت کی جہاں طالبان کا بقول ان کے سیاسی دفتر ہے، تاہم طرفین میں سے کسی نے اس ملاقات کی تاحال تفصیلات نہیں بتائیں۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا کا فضائی دورہ کیا جہاں صدی کا بدترین سیلاب تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس سیلاب کے سبب ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر قصبے اور شہر تباہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے ہنگامی امداد کے لیے $70 ملین سے زیادہ کی رقم کا اعلان کیا۔ سیاحت کے لیے معروف دریاؤں اور ڈیمز کے حامل اس ریاست میں مونسون کی بارشوں نے تباہی پھیلا دی ہے جس کے نتیجے میں 2,20,000 سے زیادہ افراد امدادی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کوفی انان فاؤنڈیشن کی ٹویٹ کے مطابق وہ مختصر عرصے کے لیے بیمار رہے اور پھر چل بسے۔ کسی بھی بین الاقوامی تنظیم کی سربراہی کرنے والے وہ پہلے سیاہ فام افریقی تھے۔ انہوں نے سن 1997 سے سن 2006 سے یونائیٹڈ نیشنز میں خدمات سرانجام دیں۔ سن 2001 میں انہیں انسانی حقوق کے سلسلے میں خدمات کے سلے میں نوبیل امن انعام سے نوازا گیا۔ فلسطین کے صحت سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز غزہ کی پٹی کے ساتھ ہونے والے احتجاج پر اسرائیل کی فائرنگ سے 2 فلسطینی ہلاک اور دیگر 60 زخمی ہو گئے۔ مصری سالس عارضی صلح کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے ٹائر جلائے، پتھر اور آگ کے گولے پھینکے، جبکہ اسرائیلی دستوں نے ردعمل میں آنسو گیس اور گولیوں کا استعمال کیا۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق اسلحے اور بارود کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت والے اتحاد کے یمن میں حالیہ فضائی حملے میں امریکہ کا تیار کردہ بم استعمال ہوا ہے جس نے ایک مارکیٹ میں بچوں سے بھری بس کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 51 افراد ہلاک ہوئے جن میں 40 بچے تھے۔ سی این این نے جمعے کے روز کہا کہ ماہرین نے اس مہلک حملے میں استعمال ہونے والے اس بم کی شناخت حملے کے فوری بعد کھوکھلے ٹکڑوں کی تصاویر سے کی۔ سی این این کے مطابق اس کھوکھلے ٹکڑے پر موجود نمبروں سے پتا چلا کہ دھماکہ خیز مواد 227 کلو گرام تھا۔ یہ لیزر سے چلنے والا MK-82 بم تھا جو امریکی ڈیفنس کانٹریکٹر لاک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انٹیلیجنس کے سابق اعلی عہدیداروں کے درمیان سیکیورٹی کلیئرنس کے معاملے پر لفظی جنگ جاری ہے جس کی وجہ سے امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور وائٹ ہاؤس کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے اس جاری جنگ میں پہلا بار محکمہ انصاف کے ایک حالیہ عہدیدار کی سیکیورٹی کلیئرنس رد کر کے کیا اور پھر مزید ان کی جانب سے سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس نہ کرنے کے فیصلے نے غیر معمولی رد عمل کو ہوا دی۔ دن کو دیر گئے سی آئی اے کے سابق افسران نے اس وار کا جواب ایک بیان پر دستخط کر کے دیا جس میں صدر ٹرمپ کے اس اقدام کی مذمت کی گئی اور اسے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ماہرین کی سیاسی لحاظ سے پرخ قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کی سابق اہلکار کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے حکام کے ساتھ ہونے والی خفیہ گفتگو کی ریکارڈنگ کو افشا کرنے کا سکینڈل اس وقت امریکی عوام کی توجہ کا مرکز ہے۔ ان ریکارڈنگز میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی بات چیت بھی شامل ہے۔ مزید تفصیل اسد نذیر کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس کی سابق اہلکار عمر روزا نیومین نے اپنی زیر تحریر کتاب کی تشہیر کے سلسلے میں ایک اقدام یہ اٹھایا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے حکام کے ساتھ ہونے والی خفیہ بات چیت کی ریکارڈنگ کو افشا کر دیا ہے۔ ان میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی بات چیت بھی شامل ہے۔ اس اسکینڈل سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ وائٹ ہاؤس کے اہلکاروں سے وائٹ ہاؤس کے معاملات تش تس بام نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط بھی کرواتی ہے۔ عمر روزہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں ملازمت سے برخاست کرنے کے بعد ٹرمپ نے انہیں خاموش کرانے کی بھی کوششیں کی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے عمر روزہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ ٹرمپ کیمپین نے عمر روزہ کے خلاف عدالتی سطح پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سن 2016 میں افشا نہ کرنے کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس معاہدے کو NDA کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطابق وہ ٹرمپ کے بارے میں برے الفاظ یا وائٹ ہاؤس میں اپنے مشاہدات کے بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ جبکہ عمر روزا نیومین کا کہنا ہے عمر روزا نیومین کہہ رہی ہیں کہ مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی، ٹرمپ مقدمے بازی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر شیخی بگھاتے رہے ہیں، وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں، میں جو کچھ عوام کے سامنے لانا چاہتی ہوں وہ اس سے خوفزدہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی تناظر میں اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے اس بات کی تصدیق کرنے سے گریز کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس اپنے سٹاف سے این ڈی اے پر دستخط کرواتا ہے۔ پریس سیکرٹری سارا سینڈرز کہہ رہی ہیں کہ میں اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتی کہ وائٹ ہاؤس میں کس نے این ڈی اے پر دستخط کیے ہیں اور کس نے نہیں، مگر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک عام سی کارروائی ہے جو بہت سی جگہوں پر کی جاتی ہے جس میں سرکاری دفاتر بھی شامل ہیں، خاص طور سے سیکیورٹی کلیئرنس کے موقع پر اس کی پاسداری کی جاتی ہے۔ کاروباری دنیا میں این ڈی اے کا استعمال معمول کی بات ہے جس کا مقصد ادارے کے مفادات کا تحفظ ہے، مگر وائٹ ہاؤس میں عام طور سے اس طرح کے معاہدے نہیں ہوتے۔ خفیہ قومی سلامتی کے معاملات کو صرف استثنا حاصل ہوتا ہے۔ فرسٹ امینڈمنٹ سینٹر کی ڈائریکٹر لیٹر نوٹ کہتی ہیں،
یو ریلی کانٹ پریونٹ فارمر گورنمنٹ امپلائیز فرام ریویلنگ نان کلاسیفائیڈ انفارمیشن۔
لیٹر نوٹ کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی سابق سرکاری ملازم کو ایسی اطلاعات ظاہر کرنے سے نہیں روک سکتے جو خفیہ نہ ہو، کیونکہ اس سے آئین کی پہلی ترمیم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایسی اطلاعات جو خفیہ نہیں ہوتی ان کے بارے میں سابق سرکاری ملازمین پر پابندی لگانا حکومت کا کام نہیں ہے۔ اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سابقہ اہلکاروں کے ساتھ این ڈی اے کے معاہدے کی مثال نہیں ملتی، تاہم تجزیہ کاروں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ٹرمپ کمپین اس کے نفاذ کے سلسلے میں کوئی قانونی جواز رکھتا ہے یا نہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کولمبیا میں اپنی ایک بحری طبی کشتی بھیج رہا ہے جو ان ہزاروں افراد کا علاج کرے گی جو وینزویلا میں کشیدگی کے پیش نظر سرحد عبور کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ بوگاتا کولمبیا سے جمعے کے روز واشنگٹن سفر کے دوران امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ بوگاتا میں جن لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے وہ اس کشتی کی تعیناتی سے متعلق بہت پرجوش اور خوش ہیں، جس سے متعلق انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر انسانی ہمدردی کا ایک مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوج نہیں بھیج رہے بلکہ طبی عملہ بھیج رہے ہیں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ طبی کشتی کب روانہ ہو رہی ہے۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث ترکی کی کرنسی کی قدر میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ کشیدگی ترکی میں ایک امریکی پادری کی حراست کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ کی طرف سے نئے اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی جمعے کے روز ترک کرنسی میں انحطاط کی وجہ بنی ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
استنبول کے ضلع کادیکوئے میں تاجروں کو کرنسی کی قدر میں بھاری کمی کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے جن کاروباروں پر زد پڑی ہے ان میں غیر ملکی اشیاء پر انحصار کرنے والے سٹور شامل ہیں۔ تیلان اکورا استنبول میں کھیلوں کے سامان کی کئی دکانوں کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں بدترین صورتحال کا خدشہ ہے۔
90% of the goods we sell are imported goods. They are all brands and imported to Turkey from the Far East.
ہم جو اشیاء فروخت کرتے ہیں ان میں 90% غیر ملکی ہیں۔ یہ تمام برانڈز ہیں اور مشرق بعید سے ترکی درآمد کیے گئے ہیں۔ ہم تمام اشیاء ترکی میں برانڈز کے ڈسٹریبیوٹرز سے خریدتے ہیں۔ وہ یقیناً قیمتیں بڑھا دیں گے۔ کرنسی کا بحران ترکی کے لیے اجنبی نہیں۔ اس تمام صورتحال کا نتیجہ افراط زر اور بے روزگاری میں اضافے کی صورت میں نکلا ہے۔ چائے کی ایک مقامی دکان کے مالک اسلان یوس کہتے ہیں کہ لوگ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔
No one is feeling secure. There is no one looking at the future with hope. I am a shop owner here and I see people passing by.
کوئی بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہا، کسی کو مستقبل سے امید نہیں۔ میری ایک دکان ہے اور میں روزانہ لوگوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ سب اداس اور فکر مند نظر آتے ہیں، گویا زندگی سے ان کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہوں۔ مگر سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوں گے جو بیمار ہیں۔ ترکی غیر ملکی ادویات پر بہت انحصار کرتا ہے۔ فارماسسٹ ڈاکٹروں کی تجویز کردہ ادویات کی درآمد پر عائد پابندیوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلیس کیپٹان ایک فارماسسٹ ہیں۔
The rise in the dollar and general foreign exchange rate will drastically affect our pharmacy sector, which is so dependent on imports.
ڈالر اور غیر ملکی کرنسی کی شرح تبادلہ میں اضافے سے ادویات کے شعبے پر بہت برا اثر ہوگا، کیونکہ اس کا انحصار درآمد پر بہت زیادہ ہے۔ ادویات تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ قیمت پر ادویات کے اجزاء کی خریداری بھی نہیں کر سکتے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے معیشت کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں ان کے تحت صحت کی قومی انشورنس نے مشہور غیر ملکی ادویات کے لیے ادائیگی روک دی ہے. ترک لیرا اور وسیع تر معیشت میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کا امکان بڑھ رہا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
گوگل کے 1,000 سے زیادہ کارکنوں نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں کمپنی کے خفیہ منصوبے کے تحت چین کی سینسرشپ پالیسی سے مطابقت رکھنے والے سرچ انجن کی تیاری کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ کارکنوں کو اس بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئیں جبکہ انہیں کام کے متعلق فیصلوں سے اخلاقی طور پر آگاہ کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ شکایت بھی کی کہ زیادہ تر کارکنوں کو میڈیا کے ذریعے ہی پروجیکٹس اور ان کے کوڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ خط سب سے پہلے جمعرات کو نیویارک ٹائمز میں شائع ہوا. بعد ازاں ایک کارکن نے ایسوسیٹڈ پریس کو اس کی تصدیق کی. میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ گوگل کے سی ای او نے کارکنوں کو بتایا کہ ان کی کمپنی شفافیت کے لیے پرعزم ہے اور چین میں گوگل کو دوبارہ لانچ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. گوگل، یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر جیسی کئی ٹیک کمپنیز پوری دنیا میں ایک لمبے عرصے سے آزادی اظہار رائے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتی آ رہی ہیں، لیکن اب ان کمپنیز کو جارحانہ اور ناپسندیدہ آراء اور مواد کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹانے کے لیے بڑی تعداد میں مطالبات موصول ہو رہے ہیں. یہ مسئلہ محض امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. مزید سنیے مشیل کوئن کی اس رپورٹ میں جسے پیش کر رہی ہیں نخبت ملک.
دنیا کی بڑی سوشل میڈیا کمپنیز عموماً آن لائن ہونے والی گفتگو سے خود کو پرے ہی رکھتی آئی ہیں، مگر کچھ شدید موضوعات جیسے فحش نگاری اور تشدد کی دھمکیوں کے معاملات پر ضرور سامنے آتی ہیں اور ایسے مواد کو بلاک کر دیتی ہیں. تاہم حالیہ کچھ ہفتوں میں ان کمپنیز نے اپنی آزادانہ پالیسیز پر نظر ثانی شروع کی ہے. حال ہی میں ٹویٹر نے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک امریکی ٹی وی شو کے میزبان ایلیکس جونز پر 7 دن کی پابندی عائد کر دی، کیونکہ ٹویٹر کے مطابق انہوں نے میڈیا کے خلاف تشدد کے موضوع پر آواز اٹھاتے ہوئے گالی گلوچ سے بھرپور ٹویٹس کی تھیں. تاہم وہ خود اس کی تردید کرتے ہیں. ٹویٹر جونز کے مواد کو ہٹانے والی پہلی کمپنی نہیں ہے. اس مہینے کے آغاز میں ایپل، اسپوٹیفائی، فیس بک اور یوٹیوب نے بھی جونز کی پوسٹس اور ان کی کمپنی انفو وارز میڈیا سے متعلق مواد کو بلاک کیا ہے. جونز نے معروف میزبان ہونے کے ناطے امریکہ میں ہونے والے کچھ بڑے فائرنگ کے واقعات کو جعلی قرار دیا اور اس کے لیے کچھ سازشی نظریات پیش کیے تھے. تاہم ان کی کمپنی انفو وارز کی لائیو سٹریمنگ کی ایپ اب بھی ایپل اور گوگل کے ایپ سٹورز پر موجود ہے، جسے لوگ فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سینٹا کلارا یونیورسٹی میں انٹرنیٹ کے اخلاقیات کے بارے میں ایک پروگرام کی ڈائریکٹر آئرینا رائکو اسی تضاد پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب سوشل میڈیا کمپنیز آزادی اظہار رائے اور پابندی اظہار رائے کے درمیان کھچی لکیر پر نظر ثانی پر مجبور ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہی ہیں، وہ کمپنیز جو کچھ سال پہلے تک یہ کہتی تھیں کہ آزادی اظہار رائے کے لیے وہ ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں، اب اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی جو ان کے اوپر ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ درمیان میں پھنس کر رہ گئے ہیں. اب یہ کمپنیز کسی بھی مواد کی رد و بدل والی شکل کو پیش کرنے کے لیے زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہی ہیں. یہ تھے آئرینا رائکو کے الفاظ. سوشل میڈیا کمپنیز کی جانب سے اس قسم کی قدغنیں امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک جیسے میانمار اور بھارت میں بھی نظر آ رہی ہیں. برکلی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایسوسیٹ پروفیسر منگ شو اسی بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے بامقصد معیار کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں، تیسری دنیا کے ملک جیسے میانمار اور ترکی وغیرہ جہاں اخلاقی اقدار اور امتیاز اور تفریق کے طریقہ کار مختلف ہیں، وہاں ہمیں یہ جاننے میں واقعی مشکل ہوتی ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح اور کس کے خلاف تفریق برتی جا رہی ہے. اس لیے پھر بات عقل پر آ کر رک جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے. یہ تھے منگ شو کے الفاظ. تاحال ایسے ٹیسٹ تشکیل دیے جانے میں وقت ہے جن سے پتہ چل سکے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح. فی الحال تو ٹیک کمپنیز یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ آزادی اظہار رائے اور کسی کو نقصان پہنچنے کے درمیان ایک بہتر قسم کا توازن قائم کر سکیں. نخبت ملک، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
دنیا بھر میں لوگوں کی کثیر تعداد کو انسومیا یعنی بے خوابی کی شکایت ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں نفسیاتی مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسومیا کی وجہ سے لوگوں کی زیادہ تر تعداد ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تاہم شہید بینظیر میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے سربراہ پروفیسر بدر جنیجو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسومیا اصل میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے جو کئی دوسری بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے۔
ویسے عام سی بات ہے، کبھی کبھار نیند نہیں آتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کی جو جگہ ہے جہاں پہ روزانہ کوئی سوتے ہیں آدمی، وہ چینج ہو جاتی ہے، تب بھی نیند نہیں آتی ہے۔ زیادہ ٹریول میں، تھکاوٹ میں، سفر میں، یا کوئی چائے کافی وغیرہ پینے سے بھی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ بیماری نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن جب اگر مسلسل نیند نہ آئے تو بہت سارے ہیں، اور کئی ساری ذہنی نفسیاتی بیماریوں میں یہ علامت آ جاتی ہے۔ اور سب سے جو اہم بیماری ہے نفسیاتی جس میں یہ نیند نہیں آتی، وہ ہے انگزائٹی۔ انگزائٹی ایسی چیز ہے جو عام سی زندگی میں بھی تھوڑے ٹائم کے لیے آ جاتی ہے، لیکن اگر مسلسل رہے، دو ہفتے تک رہے، فار ایگزامپل چار ہفتے تک رہے، تو اس کو بیماری کہتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نیند بالکل بھی نہیں آتی ہے، کئی راتیں گزر جاتی ہیں تو نیند بالکل بھی نہیں آتی۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ ہے بڑی نفسیاتی بیماری میں، وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن میں ذرا سا پیٹرن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ صبح کو سویرے آنکھ کھل جاتی ہے، آدھی رات میں کھل جاتی ہے یا پچھلی رات میں، اس کے بعد نیند بالکل بھی نہیں آتی ہے۔ آدمی کا ذہن اس طرح تیز چلتا ہے، دوڑتا ہے اس بیماری میں، ایک سائیکوٹک بیماری میں، جس میں نیند کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ آدمی دن رات کام کر سکتا ہے، اتنا انرجیٹک بن جاتا ہے، اس کو بھی ہم انسومنیا ہی کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد جو جسم میں پائے جاتے ہیں، دماغ میں کچھ خلیے ہیں، سیلز ہیں، جس سے کچھ کیمیکلز نکلتے رہتے ہیں، وہ کبھی کبھار آٹو فوکس ہو جاتے ہیں، بغیر کسی سٹیمولائے کے ان سے وہ کیمیکلز نکلتے رہتے ہیں، جن کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے آدمی جاگتا رہتا ہے۔ ایک کیمیکل ہے سیروٹونین کہتے ہیں اس کو، وہ ایک خاص جگہ پہ برین میں آپریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے۔
ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ انسومیا کا کیا علاج ممکن ہو سکتا ہے، جواب میں ڈاکٹر بدر جنیجو نے کہا،
اس میں ایک ہم سلیپ ہائیجین یا نیند کی جو صحت وہ نارمل چیزیں ہیں، پہلے تو وہ کرتے ہیں، پورا معلوم کریں گے، اسیسمنٹ کریں گے کہ وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے جیسے انگزائٹی ہے، تو اس کو کم کرنے کا ایک بغیر دوائی کے بھی علاج ہے، دوائی کے ساتھ بھی علاج ہے، یا ڈپریشن ہے تو اس میں دوائی بھی ہے، بغیر دوائی کے بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ شام کے ٹائم پہ خاص طور پہ وہ چائے، کافی اور اس طرح کی چیزوں کا کم سے کم استعمال۔ اور ایک نفسیاتی اس میں وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ خواتین یا مریض جو ہوتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے نہیں سوتے ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نیند کریں گے تو ہمارے یہ سانس جو رک جائے گی، ہماری موت ہو جائے گی، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ایک نان فارماکولوجیکل کہتے ہیں، جس میں کوئی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور نیند کے بارے میں پوری نالج اورینٹیشن دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو فارماکولوجیکل ہے اس میں دوائی بہت ہے۔
گلروخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے،
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10:30 ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں تشدد کے حالیہ واقعات اور معصوم جانوں کے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے فوج کی اطلاعات سے متعلق ادارے ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کے اس موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا کہ افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی کاروائیوں کو پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی حمایت نہیں مل رہی وہ افغان صدر اشرف غنی کے اس مبینہ الزام کا جواب دے رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ غزنی پر حالیہ دہشت گرد حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے کئی طالبان واپس پاکستان گئے ہیں تاہم افغانستان میں بہت سے پاکستانی مختلف کاروبار اور محنت مزدوری کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً افغان سرحد کے اندر دہشت گردی کا ہدف بن جاتے ہیں اور علاج معالجے کے لیے اپنے وطن واپس آتے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے افراد کو دہشت گرد قرار دینا افسوسناک ہے عوامی نیشنل پارٹی سے منسلک سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان ابھی افغانستان کی جنگ میں مداخلت پر تلا ہوا ہے اس بارے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بائی
ہفتے کو دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں افغانستان کے وزیر دفاع کے اس بیان کی تردید کی گئی کہ غزنی حملوں میں 1000 جنگجوؤں میں پاکستانی طالبان شامل تھے جو پشاور اور کوئٹہ کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے لوٹے ISPR کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد نے فوج کے موقف کو آگے بڑھایا
اس میں سچائی اس طرح سے بھی نہیں ہے کابل سے لے کے پاکستان تک جتنے بھی ٹاؤن پشاور تک جتنے بھی ٹاؤن راستے میں آتے ہیں تو یہ وہاں پہ بہت کامن پریکٹس ہے اور یہ آپ کابل میں پاکستان کی امبیسی سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جو موسٹلی لوگ پاکستان وزٹ کرتے ہیں وہ میڈیکل کی سہولیات کے لیے کرتے ہیں کیونکہ کابل میں اور اس کے گرد و نواح میں کوئی بھی اچھی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے تو پشاور میں مریضوں کی ریگولر وزٹر ہے تو اس کو ایک مختلف رنگ دینے کے لیے ایسے کارنرز میں لوگوں نے اس بات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے
ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے افغانستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا
جو لیگل کراسنگ پوائنٹس ہیں تو اس پہ تو دونوں ملکوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو باربڈ وائر لگ گئی ہے اور بہت سے جو انلیگل کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کی سخت مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور ان کو بند کر دیا گیا تو دیکھیں اگر کوئی ہم پہ الزام رکھے گا تو اس کی نااہلی ان پہ بھی لاگو ہو سکتی ہے
یہ تھے ISPR کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد لیکن عوامی نیشنل پارٹی سے منسلک سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی نے فورن آفس کے بیان کو رد کرتے ہوئے کہا غزنی بھیجے ہوئے طالبان کامیاب ہوتے تو یہ خطے کو غیر مستحکم کر سکتا تھا
پاکستان مسلسل وہاں مداخلت کر رہا ہے
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی سطح پر اتنی نازک حالت میں ہے کہ اب اسے افغانستان میں مداخلت کرنے سے گریز کرنا چاہیے
افغان مسئلے کا حل اگرچہ وہ فوجی جنرلوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ جو عمران صاحب فوج کی حمایت سے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس جنگ کو جاری رکھنا ہے اور اگر جاری رکھنا ہے تو پھر سوال عمران کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ اقتصادی طور پر کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے مزید
یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی سے منسلک لطیف آفریدی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ محمود بھائی.
طالبان کے مفرور رہنما نے ہفتے کے روز امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کا مطالبہ دہراتے ہوئے بقول ان کے واشنگٹن کی جانب سے ان ناقابل عمل اور ناقابل قبول تجاویز کو مسترد کیا جو واشنگٹن نے افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پیش کی تھیں. ملاوی ہبات اللہ اخنزادہ نے عید الاضحیٰ سے چند روز پہلے اپنے پیروکاروں کو پیغام دیا جس میں پہلی بار طالبان اور امریکی عہدیداروں کے درمیان حالیہ ابتدائی ملاقات سے متعلق تفصیل فراہم کی. اس خطے کے لیے اعلی سفارتکار ایلس ویلز نے 23 جولائی کو قطر میں ہونے والے مذاکرات کے وفد کی قیادت کی جہاں طالبان کا بقول ان کے سیاسی دفتر ہے. تاہم طرفین میں سے کسی نے اس ملاقات کی تاحال تفصیلات فراہم نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں. عمران خان کی حلف برداری کی تقریب ہفتے کی صبح ایوان صدر میں ہوئی جس میں صدر مملکت ممنون حسین نے عمران خان سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں نگران وزیراعظم ناصر الملک، ان کی کابینہ کے ارکان، مسلح افواج کے سربراہان، مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما، غیر ملکی سفارتکاروں، شوبز کی نمایاں شخصیات اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مراد علی شاہ نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. سندھ میں حکومت کو درپیش چیلنج کیا ہیں؟ کراچی سے محمد ثاقب کی تجزیاتی رپورٹ.
بلوچستان اسمبلی کے ارکان نے کثرت رائے سے جام کمال خان کو آئندہ 5 سال کے لیے صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے. نئے قائد ایوان کا انتخاب صوبائی اسمبلی کے ہفتے کو ہونے والے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت نو منتخب اسپیکر عبدالقدوس بزنجو نے کی. نتائج کے مطابق جام کمال خان کو 39 ووٹ ملے جبکہ ان کے حریف یونس عزیز زہری نے 20 ووٹ حاصل کیے. وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے 5 اتحادی جماعتوں نے بی اے پی کے سربراہ جام کمل خان کو قائد ایوان کے لیے نامزد کیا تھا. حزب مخالف کی جماعتوں متحدہ مجلس عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی طرف سے یونس عزیز زہری وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار تھے. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاپ سے الگ ہونے والے ارکان صوبائی اسمبلی نے 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی تشکیل دی تھی اور جام کمال خان 17 مئی 2018 کو بی اے پی کے صدر منتخب ہوئے تھے. 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں بی اے پی نے بلوچستان اسمبلی میں 14 نشستیں حاصل کی تھیں. بعد ازاں 4 ارکان اسمبلی کی شمولیت اور خواتین واقعیتوں کے لیے مختص نشستوں کے ملنے کے بعد بی اے پی 65 رکنی اسمبلی میں 23 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی تھی. بی اے پی کو پاکستان تحریک انصاف کے 7، عوامی نیشنل پارٹی کے 4، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے 3 اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے. 9 منتخب وزیر اعلیٰ امکان ہے کہ ہفتے کی شام یا اتوار کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. سیاسی تجزیہ نگار جعفر خان ترین نے وی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ بلوچستان کو مختلف مسائل کا سامنا ہے اور صوبے کی 3 سابق حکومتیں عوام کے توقعات پر پورا اترنے میں کامیاب نہیں رہیں. جام کمال خان سے بھی زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے.
صوبہ مالی مشکلات کا شکار ہے. امن و امان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بے روزگاری ہے، غربت ہے، پانی ہے، اس کی قلت کا نہ صرف کوئٹہ بلکہ پورا صوبہ اس کا سامنا کر رہا ہے. کسی حکومت کو یہ کہنا کہ وہ مسائل حل کرے گی، اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. آپ نے بیوروکریسی کی مدد سے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے اور آپ کے پاس اچھی ٹیم ہونی چاہیے، آپ کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر وفاق کی سرپرستی سب سے بڑی بات ہے. میری رائے میں کوئی معجزہ ہی ہوگا جس کی بدولت یہ حکومت یہ مسائل حل کر سکے گی.
جام کمال 1 جنوری 1973 کو ضلع لسپیلا کے معروف جام آلیانی خاندان میں پیدا ہوئے تھے. وہ جام خاندان کے تیسرے فرد ہیں جو صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ بلوچستان اسمبلی کے ارکان نے ضلع لسبیلا کے معروف جام آلیانی خاندان سے تعلق رکھنے والے جام کمال خان کو آئندہ 5 سال کے لیے قائد ایوان منتخب کر لیا ہے. اسلام آباد کے دارالحکومت اسلام آباد میں مظاہرین نے نیدرلینڈز کی پارلیمنٹ کے ایک رکن کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خاکوں کا مقابلہ کرانے کے اعلان کے خلاف ڈچ سفارت خانے کے قریب احتجاج اور پتھراؤ کیا. مظاہرین نے پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹیں توڑ ڈالی، تاہم وہ انتہائی حفاظتی زون میں واقع ڈچ سفارت خانے کی عمارت تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس زون میں بہت سے ملکوں کے سفارت خانے قائم ہیں. مظاہرے کی قیادت ایک اسلام پسند جماعت تحریک لبیک پاکستان کے مقامی رہنماؤں نے کی. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نیدرلینڈز کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لے. کشمیر میں جنگ بندی لائن پر گولہ باری سے پاکستانی کشمیر میں ایک شہری ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق وادی لیپا کے سرحدی دیہات موجی کا رہائشی ذوالفقار جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب گولہ باری کے دوران گھر پر مارٹر کا ایک گولہ گرنے سے مارا گیا، جبکہ اس کے دو بیٹے زخمی ہو گئے۔ تفصیلات مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی لیپا میں کنٹرول لائن پر پاک بھارت افواج کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ پاکستانی کشمیر کے حکام نے بتایا ہے کہ گزشتہ شب ایک مارٹر گولہ وادی لیپا کے موجی گاؤں کے ایک مکان پر گرنے سے ایک 45 سالہ شہری محمد ذوالفقار موت کا شکار ہوا، جبکہ اس کا بیٹا عدیل اور ایک اور رشتہ دار جعفر زخمی ہو گئے۔ وادی لیپا کے ایک رہائشی محمد ریاض نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گولہ باری کا سلسلہ رات کے وقت شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔
شام کے ٹائم پہ فائرنگ ہوتی ہے، لوگ بالکل نہیں جاتے ہیں، خوف و ہراس زیادہ۔ آج کا یہ رات جو شہید ہوا نا بندہ، اس وجہ سے زیادہ جو ہے نا خوف و ہراس ہو گیا ہے بندے، آج رات کو شدید فائرنگ ہوئی ہے۔
واضح رہے کہ پاکستانی کشمیر کی سرحدی وادی لیپا میں کنٹرول لائن پر گولہ باری کے تبادلے کا آغاز پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہوا تھا، جو تاحال جاری ہے۔ خیال رہے کہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دو لخت کرنے والی 750 کلومیٹر لمبی جنگ بندی لکیر پر گزشتہ کئی ماہ سے مجموعی طور پر امن ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا کا فضائی دورہ کیا، جہاں صدی کا بدترین سیلاب تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس سیلاب کے سبب ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر قصبے اور شہر تباہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے ہنگامی امداد کے لیے $70 ملین سے زیادہ کی رقم کا اعلان کیا ہے۔ سیاحت کے لیے معروف دریاؤں اور ڈیمز کی حامل اس ریاست میں مونسون کی بارشوں نے تباہی پھیلا دی ہے، جس کے نتیجے میں 2,20,000 سے زیادہ افراد امدادی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علاقے میں بڑے پیمانے پر ہنگامی کاروائیاں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کوفی انان فاؤنڈیشن کی ٹویٹ کے مطابق وہ مختصر عرصے کے لیے بیمار رہے اور پھر چل بسے۔ کسی بھی بین الاقوامی تنظیم کی سربراہی کرنے والے وہ پہلے سیاہ فام افریقی تھے۔ انہوں نے 1997 سے 2006 سے یونائیٹڈ نیشنز میں خدمات سر انجام دیں۔ 2001 میں انہیں انسانی حقوق کے سلسلے میں خدمات کے سلے میں نوبیل امن انعام سے نوازا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انٹیلیجنس کے سابق اعلی عہدیداروں کے درمیان سیکیورٹی کلیئرنس کے معاملے پر لفظی جنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور وائٹ ہاؤس کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے اس جاری جنگ میں پہلا بار محکمہ انصاف کے ایک حالیہ عہدیدار کی سیکیورٹی کلیئرنس رد کر کے کیا، اور پھر مزید ان کی جانب سے سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس نہ کرنے کے فیصلے نے غیر معمولی رد عمل کو ہوا دی۔ دن کو دیر گئے سی آئی اے کے سابق افسران نے اس وار کا جواب ایک بیان پر دستخط کر کے دیا، جس میں صدر ٹرمپ کے اس اقدام کی مذمت کی گئی اور اسے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ماہرین کی سیاسی لحاظ سے پرکھ قرار دیا۔ امریکہ کولمبیا میں اپنی ایک بحری طبی کشتی بھیج رہا ہے، جو ان ہزاروں افراد کا علاج کرے گی جو وینزویلا میں کشیدگی کے پیش نظر سرحد عبور کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ بوگاتا کولمبیا سے جمعے کے روز واشنگٹن سفر کے دوران امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ بوگاتا میں جن لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے وہ اس کشتی کی تعیناتی سے متعلق بہت پرجوش اور خوش ہیں، جس سے متعلق انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر انسانی ہمدردی کا ایک مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوج نہیں بھیج رہے بلکہ طبی عملہ بھیج رہے ہیں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ طبی کشتی کب روانہ ہو رہی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل ایزابیلا کچولی کی رپورٹ میں، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے جمعے کو کولمبیا کے دارالحکومت بوگاٹا سے واشنگٹن واپس آتے ہوئے راستے میں نامہ نگاروں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ وینزویلا سے بھاگ کر کولمبیا آنے والے پناہ گزینوں کی امداد کے لیے اپنا بحری طبی جہاز روانہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کولمبیا کے نئے وزیر دفاع سے ملاقات کی اور نئے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا
It is an absolutely a humanitarian mission. We're not sending soldiers, we're sending doctors. And it's an effort to deal with the human cost of Maduro and his increasingly isolated regime.
یہ ہر لحاظ سے انسانی ہمدردی کا ایک مشن ہے۔ ہم وہاں فوجی نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ ہم ڈاکٹرز بھیج رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ وہاں پر پیدا ہونے والے انسانی بحران میں ہم وینزویلا کے صدر میڈرو کی مدد کریں۔ بحری ہسپتال زندگی بچانے والی ادویات اور آلات سے لیس ہوتے ہیں۔ جیمز میٹس کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے حالات کے پیش نظر امریکی جہاز وینزویلا کی بحری حدود میں داخل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ایک تخمینے کے مطابق جون تک تقریباً 23 لاکھ افراد وینزویلا سے فرار ہوئے ہیں اور بیشتر نے کولمبیا، ایکواڈور، پیرو اور برازیل میں پناہ لی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق سربراہ پال مینافورٹ کے مقدمے کی سماعت کرنے والے جج کا کہنا ہے کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، جس کے بعد امریکی مارشلوں کی ٹیم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
جج نے میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے جیوری ارکان کے نام ظاہر کرنے کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ ان کی سلامتی خطرے میں آ سکتی ہے۔ جمعے کے روز جیوری کے ارکان نے دوسرے روز بھی اپنا غور و خوض جاری رکھا۔ ادھر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مینافورٹ پر چلنے والا مقدمہ دکھ کی بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، میرے نزدیک ہمارے ملک کے لیے آج بہت دکھ والا دن ہے۔ انہوں نے میرے لیے بہت کم عرصے کے لیے کام کیا، لیکن آپ جانتے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میرے خیال میں جو وہ پال مینافورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ قابل افسوس ہے۔ جب صدر ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ 69 سالہ مینافورٹ کو معافی دیں گے، تو صدر صاحب نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ 6 خواتین اور 6 مرد حضرات نے جمعے رات کے روز ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں بند دروازوں کے پیچھے مشاورت کا آغاز کیا، جس دوران انہوں نے جج سے 4 سوال پوچھے جن میں معقول شبہ کے معنی شامل تھے۔ امریکی قانون کے تحت جب تک کسی شک و شبہ سے بالاتر جرم ثابت نہ ہو، اس وقت تک کسی کو سزا نہیں ہو سکتی۔ دیگر سوالات ٹیکس اور بینک فراڈ کے مقدمے کی تفصیلات سے متعلق تھے۔ استغاثہ اور وکلائے دفاع نے بدھ کے روز اپنے دلائل مکمل کیے۔ استغاثے کا کہنا تھا کہ مینافورٹ کی زندگی جھوٹ سے بھری پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے مہنگے ترین بنگلے، سوٹ، کاریں، الیکٹرانک کا سامان اور دیگر اشیاء خریدیں۔ تاہم وکیل دفاع نے اپنے دلائل میں کہا کہ حکومت مینافورٹ پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے انہیں رہا کیا جائے۔ وکیل دفاع کا کہنا تھا کہ انہوں نے مینافورٹ سمیت کسی گواہ کو پیش نہیں کیا اور اپنا مقدمہ جیوری کی صوابدید پر چھوڑا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور ترکی کے تعلقات کچھ عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، لیکن دونوں نیٹو اتحادیوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان کوئی حقیقی دشمنی ہے۔ ترک صدر اردوان امریکہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اسٹریٹیجک شراکت دار نے ترکی کے المونیم اور اسٹیل پر محصولات میں دگنا اضافہ کر کے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، جبکہ دوسری جانب جمعرات کے روز صدر ٹرمپ نے کہا کہ ترکی نے خود کو ایک اچھا دوست ثابت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ہمارا ایک عظیم مسیحی پادری موجود ہے، وہ بہت معصوم شخص ہے۔ ٹرمپ نے کسی وضاحت کے بغیر کہا کہ امریکہ اردوان کی جانب سے ایک شخص کی رہائی چاہتا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا کہ اردوان اس کا موزوں طور پر جواب دیں گے۔ فلسطین کی صحت سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ جمعہ کے روز غزہ کی پٹی کے ساتھ ہونے والے احتجاج پر اسرائیل کی فائرنگ سے 2 فلسطینی ہلاک اور دیگر 60 زخمی ہو گئے۔ مصری سالس عارضی صلح کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے ٹائر جلائے، پتھر اور آگ کے گولے پھینکے، جبکہ اسرائیلی دستوں نے رد عمل میں آنسو گیس اور گولیوں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ بعض فلسطینی اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو گئے اور کہا کہ اسرائیلی فوج کا عمل سرحد کی حفاظت کے زمرے میں آتا ہے۔ فلسطینی مارچ کے اختتام سے غزہ کی پٹی پر احتجاج کر رہے ہیں، جو کہ اسرائیل اور مصر کی جانب سے غزہ کی بندش کو توڑنے کا ایک حصہ ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق اسلحے اور بارود کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت والے اتحاد کے یمن میں حالیہ فضائی حملے میں امریکہ کا تیار کردہ بم استعمال ہوا ہے، جس نے ایک مارکیٹ میں بچوں سے بھری ایک بس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 51 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 40 بچے تھے۔ سی این این نے جمعے کے روز کہا کہ ماہرین نے اس مہلک حملے میں استعمال ہونے والے اس بم کی شناخت حملے کے فوری بعد کھوکھلے ٹکڑے کی تصاویر سے کی۔ سی این این کے مطابق اس ٹکڑے پر موجود نمبروں سے پتا چلا کہ دھماکہ خیز مواد 227 کلو گرام تھا۔ یہ لیزر سے چلنے والا MK-82 بم تھا جو امریکی ڈیفنس کانٹریکٹر لاک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ تھا۔ 79 افراد اس حملے میں زخمی بھی ہوئے، جن میں 56 بچے ہیں۔ 3 مہینے سے بھی کم عرصے میں امریکی ووٹرز کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے، جس سے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا راستہ تبدیل ہو جائے۔ حالیہ پرائمری اور خصوصی انتخابات سے ایک ایسے سیاسی منظرنامے کا انکشاف ہوتا ہے جو سیاسی اعتبار سے محاذرائی کا شکار نظر آتا ہے، اور نومبر میں ملک بڑے سیاسی ٹکراؤ کی جانب گامزن ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے جم میلون کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
وائٹ ہاؤس کے باہر ٹرمپ کے مخالفین جمع ہیں جن میں کمیڈین روزی اوڈونل شامل ہیں. روزی اوڈونل نے کہا
Let the president know in no uncertain terms that we are alive, awake, and we are woke. We are not
صدر کو صاف طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں, جاگ رہے ہیں اور ہم کہیں جانے والے نہیں. حالیہ پرائمری اور خصوصی انتخابات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس نومبر کے انتخابات کے لیے مستمع ہو رہے ہیں اور ان کے پاس صدر ٹرمپ کے خلاف واضح پیغام ہے. سینیٹر برنی سینڈرز کے الفاظ
پیپل آر اسٹینڈنگ اپ دے آر فائٹنگ بیک اینڈ دے آر گوئنگ ٹوگیدر ٹرانسفارم دس کنٹری پولیٹیکلی اینڈ اکنامیکلی.
لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ ملک کو سیاسی اور اقتصادی طور پر تبدیل کرنے کے لیے مل جل کر آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر صدر ٹرمپ نے بھی ریپبلکنز کی جانب سے ایک جارحانہ مہم شروع کر رکھی ہے.
امریکہ از ریسپیکٹڈ اگین اینڈ امریکہ از وننگ اگین بیکاز وی آر فائنلی پٹنگ امریکہ فرسٹ.
امریکہ کا پھر احترام کیا جائے گا اور امریکہ ایک بار پھر فاتح ہوگا, اس لیے کہ ہم نے بالآخر امریکہ کو اولیت دی ہے. تاہم وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ اور ریپبلکنز کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے. اس خیال کا اظہار تجزیہ کار جان فوٹیئر نے کیا.
So I think they'll get some of their voters out, but I think it'd be hard to overcome the enthusiasm of the Democratic side. So a very
میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کچھ ووٹروں کو نکالیں گے. تاہم میرے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی میں جو جوش و خروش پایا جاتا ہے اس پر قابو پانا مشکل ہوگا. لہٰذا اس بات کی توقع ہے کہ ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کر لیں, یا پھر اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو انہیں پھر بھی خاصی نشستوں کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. تاہم یہ بات اب خاصی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے سرگرم کارکن ان وسط مدتی انتخابات کو ٹرمپ کی صدارت کے لیے ایک قومی ریفرنڈم کے طور پر دیکھ رہے ہیں. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے وزارتی اجلاس میں نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ مختلف عقائد کے بہت سے لوگوں نے داعش کے ہاتھوں شدید مصائب اٹھائے ہیں. ان میں مسلمان, عیسائی, دروز اور دوسرے شامل ہیں, لیکن شاید یزیدیوں سے زیادہ کسی اور عقیدے کے لوگوں کو سوچے سمجھے انداز میں اور ظالمانہ طریقے سے داعش نے نشانہ نہیں بنایا. چار برس پہلے داعش عراق کے سنجار علاقے میں داخل ہوئے اور بہت سے یزیدی مردوں, عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیا یا انہیں اغوا کر لیا. نادیہ مراد نے, جنہوں نے اس اجلاس میں تقریر کی, کہا کہ ان کے گاؤں میں داعش نے 600 سے زیادہ یزیدی مردوں اور لڑکوں کو قتل کیا, جن میں نادیہ کے 6 سگے اور سوتیلے بھائی شامل تھے. اس کے بعد انہوں نے نادیہ اور تمام نوجوان خواتین کو اغوا کر لیا اور انہیں انسانی غلامی کی نہایت توہین آمیز شکل میں محکوم بنا کر رکھا. یہ صرف اس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں کہ انہیں اپنے قبضے میں رکھنے والے نے ایک دروازے میں تالا نہیں لگایا تھا اور ایک پڑوسی خاندان نے انہیں اس وقت تک چھپا رکھا جب تک کہ انہیں بحفاظت وہاں سے چوری چھپے نکال نہیں لیا گیا. بہت سی یزیدی لڑکیاں اتنی خوش قسمت نہیں تھیں. ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں یا پھر بدستور داعش کی قید میں ہیں. یزیدیوں کے مصائب نے امریکی عوام کو دل برداشتہ کر دیا ہے اور امریکہ کو اقدام کرنے پر آمادہ کیا ہے. اس بات کو یقینی بنانا کہ داعش کو شکست سے دوچار کیا جائے ٹرمپ نظام کی بدستور فوری ترجیح ہے, اور داعش کو شکست دینے کے لیے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک کہ اس دشمن کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا. نائب صدر پینس نے اعلان کیا کہ ان کوششوں کے توفیل عراق اور شام میں داعش کی نام نہاد خلافتیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے یا نرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جب تک کہ داعش کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا جاتا۔ علاقوں کو واگزار کرانا جنگ کا صرف آدھا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی 11 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم وقف کی ہے تاکہ پورے مشرق وسطی میں جبر و استبداد کی شکار مذہبی برادریوں کی مدد کی جا سکے۔ نائب صدر پینس نے اعلان کیا کہ امریکہ جینوسائڈ ریکوری اینڈ پرسیکیوشن ریسپانس پروگرام کا قیام عمل میں لائے گا۔ اس نئے پروگرام کے تحت محکمہ خارجہ اور بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ قریبی تعاون کے ساتھ مختلف عقیدوں اور کمیونٹی کے لیڈروں سے شراکت داری کرے گا تاکہ جبر و استبداد کے شکار لوگوں کو امداد کی ترسیل کی جا سکے، جس کا آغاز عراق سے کیا جائے گا۔ امریکہ بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق ایک فنڈ بھی شروع کر رہا ہے، جس کے لیے دوسری اقوام کے فنڈز کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل سے بھی کام لیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو مذہبی آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں اور جنہیں مذہبی بنیاد پر جبر و استبداد کا سامنا ہوتا ہے۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ ہم سب مل کر آزادی کے نصب العین کے لیے کام کریں گے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور میرا یقین ہے کہ ہماری مشترکہ قیادت آنے والی نسلوں تک عقیدے کی آزادی میں بڑا فرق پیدا کرنے کا باعث بنے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے دو ایسی کاروں کا تجربہ کیا ہے جو امونیا سے کشید کیے گئے ایندھن سے چلتی ہیں، جس کا دھواں نہیں ہوتا۔ آسٹریلیا کی سرکاری تحقیقاتی ایجنسی کامن ویلتھ سائنٹیفک ریسرچ آرگنائزیشن یا سی ایس آئی آر او نے بتایا ہے، اس طریقے سے ہائیڈروجن کو امونیا کی شکل میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کیا جا سکے گا اور پھر اسے ایندھن کی شکل دے دی جائے گی۔ آسٹریلیا سے یہ ہائیڈروجن ایک پتلی سی جھلی کے ذریعے امونیا میں تبدیل ہوگی اور ماہرین کہتے ہیں کہ اسے بآسانی ایشیا اور یورپ کے مختلف حصوں میں مارکیٹ کیا جا سکے گا اور اپنی منزل پر پہنچ کر مائع امونیا دوبارہ ہائیڈروجن میں تبدیل کی جائے گی اور ایندھن کے طور پر کاروں میں، حتیٰ کہ بسوں میں بھی استعمال کی جا سکے گی، اور یہی نہیں بلکہ اس سے بجلی پیدا کی جا سکے گی اور صنعتی پلانٹ چلائے جا سکیں گے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہیرس آسٹریلیا کی سرکاری سائنس ایجنسی سی ایس آئی آر او میں ایک محقق ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
The special thing about the technology that we have is that it allows you to produce very pure hydrogen.
ٹیکنالوجی کے بارے میں ایک خاص بات جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ بہت خالص ہائیڈروجن امونیا سے ایک جھلی کے ذریعے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جاپان کی کاریں بنانے والی کمپنی ٹویوٹا اور جنوبی کوریا کی ہنڈائی دونوں نے اس ٹیکنالوجی کو پسند کیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن ایک ایسی گیس ہے جس میں فوراً آگ لگ جاتی ہے اور اسے محفوظ طریقے سے ایک سے دوسرے مقام پر منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ اتنی اچھی ہے کہ اسے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے تو کاریں بالکل دھواں نہیں چھوڑتیں اور ماحول کی آلودگی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسے محفوظ طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے طریقے کے بارے میں ہائیڈروجن موبیلٹی آسٹریلیا نامی صنعتی تنظیم کی چیف ایگزیکٹو کلیرن جانسن کہتی ہیں،
We see that as a really exciting opportunity to decarbonize the transport sector, but also
ہم اسے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو کاربن سے پاک کرنے کا ایک نادر موقع خیال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آسٹریلیا ہائیڈروجن دنیا بھر میں سپلائی کرنے والا سب سے نمایاں ملک بن سکتا ہے، اگرچہ اس میں دیگر ممالک سے مقابلہ بھی ہے، جیسا کہ ناروے، برونڈی اور سعودی عرب۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہائیڈروجن برآمد کریں۔ آسٹریلیا میں ہائیڈروجن سے چلنے والی کاروں کی تعداد بہت کم ہے، مگر جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے تو حال ہی میں ہائیڈروجن سے چلنے والی 16,000 مزید کاریں اور ہائیڈروجن بھرنے کے 310 اسٹیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وقت بدل رہا ہے، اب ہو سکتا ہے جلد ہی تیل پر انحصار کم اور ہواؤں پر زیادہ ہو جائے۔ ہائیڈروجن گیس بھی تو ہوا کا ہی حصہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئرز شو جہاں رنگ, جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.